کے تو سارے گناہ اگلے پچھلے سب معاف کیے جا چکے، تو کیا ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایسا بندہ نہ بن جاؤں جو شکر گزار بندہ ہوں؟ جب اللہ نے میرے ساتھ ایسے انعامات کا معاملہ فرمایا تو مجھے بھی عبدیت کاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. اس لیے حضرت والا کے اشعار ہیں اور اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے لیے جینا اور مرنا، جب اللہ والوں میں کوئی رہتا ہے تو اسے اللہ کے لیے جینا بھی آتا ہے دوستو اور اللہ کے لیے مرنا بھی آتا ہے. فرماتے ہیں کہ
ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا.
انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے دو ہی حالتیں پیش آتی ہے، تیسری نہیں پیش آتی میرے دوستو، یا تو مصائب اور پریشانیاں، تکالیف، غموم، افکار، الجھنے، پریشانیاں پیش آ رہی ہے. اگر ایسی صورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے رہتے ہوئے بندے کو صبر کرنا چاہیے تو صبر کے راستے سے اللہ مل گئے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں، راحت، ماشاءاللہ، آرام، طبیعت، صحت، بیوی، بچے، گھر میں سب کوئی ٹینشن نہیں، بہت آرام کی زندگی گزر رہی ہے، تو میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی کیا ہی عجیب شان ہے جی، جسے اردو میں کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو، کہ اگر ایسی حالت ہو تو بھی اللہ کو پایا اور اگر دوسری حالت ہو تو بھی اللہ کو پایا. اچھے حالات ہو اور شکر کرے گا تو بھی میرے دوستو شکر کے راستے سے اللہ کو پا لیا، اور اگر ذرا ناموافق حالات ہوں اور پھر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کو پا لیا. غرض ہے کہ کسی بھی صورت میں مومن محروم نہیں ہے اور اسے پریشان اور بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی، وہ عرض کرتا چلوں. میرے محترم دوستو، یہ مسائل جو آتے ہیں اور حالات جو آتے ہیں یہ گنہگاروں پر بھی آتے ہیں اور خواص کے اوپر بھی آتے ہیں، اللہ والوں پر بھی آتے ہیں. تقریروں سے یہاں یا بیانات سے کہیں بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ والا بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ تو کوئی بیماری قریب لگے گی، نہ کوئی تکلیف، درد و غم، پریشانی، بے چینی کچھ سامنے نہیں آئے گی. یہ سمجھنا نہیں چاہیے. ایسے واقعات کہ جیسے بیماری ہے، کوئی اچانک حادثہ ہے، یا کوئی اور مالی نقصان ہے، یا ایسی کوئی چیز ہے، میرے محترم دوستو یہ سب کو پیش آتی ہے، گنہگاروں کو بھی پیش آئے گی، اللہ والوں کو بھی پیش آئے گی. لیکن آپ کو اس کا فرق سمجھاتا ہوں. گنہگاروں کو جب پیش آتی ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا میرے گناہوں کی سزا ہے، بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ مصائب پیش آئے تو دیکھو دل اللہ کے فیصلے پر بالکل راضی اور مطمئن ہے، یا طبیعت میں بے چینی، پریشانی بڑھ رہی ہے، اور رات اور دن الجھن اتنی بڑھ گئی کہ نیند بھی اڑ گئی، ادھر پریشان، ادھر شکایت، ادھر شکوا، ادھر کسی سے کہنا، ادھر اس سے کہنا، ادھر اس سے کہنا، ادھر عاملوں کے چکر میں پڑنا، ادھر جادو منتر کے لیے جانا، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ مصائب تمہارے لیے عذاب ہیں، عذاب ان اعمال کی وجہ سے اور ان گناہوں کی وجہ سے جن میں تم لگے ہو. تو رجوع کرو اور غور کرو اور دیکھو. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے اور بہت بڑے عالم تھے. ہم نے یہ سنا تھا، ان کی ملاقات ہوتی رہی بارہا حضرت سے، تو اساتذہ ہمارے فرماتے تھے 60 سال تک کبھی تہجد، سفر و حضر میں قضا نہیں ہوئی. یوں تو چھوٹا سا جملہ ہے کہ میں نے بول دیا، لیکن اگر غور کریں اپنے حالات زندگی پر کہ کبھی بیمار ہو گئے، کبھی کہیں سفر میں گئے، تھکے ہوئے ہیں، سو گئے، آنکھ کھلی تو اذان کے وقت آنکھ کھلی، کبھی کوئی اور بات ہو گئی، رات کو دیر تک کام کر لیا تو پتہ چلا کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلی. 60 سال تک علماء فرماتے تھے کہ 60 سال تک اللہ کے اس ولی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. اور حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سر روح نے فرمایا مولانا قاسم نانوتوی کے علوم ہماری سمجھ میں نہیں آتے، حضرت مولانا یہ جو مولوی طیب ہی ان کو پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں، اتنی بڑی بات ان کے متعلق فرمائی. بہرحال مجھے عرض کرنا ہے کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ ان کے گھر پر احقر ایک مرتبہ حاضر تھا، تو حضرت کے صاحبزادے ہیں، حیات ہیں ماشاءاللہ، بڑے نیک صالح حضرت مولانا اسلم صاحب، ان کی مجلس ہوا کرتی تھی عصر کے بعد، ہم گئے تھے تو یہی سوال کسی نے کیا کہ حضرت ایک طرف تو یہ ہے کہ مصائب اور آلام جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کو آ کے گھیرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہم پڑھتے ہیں کہ بلا اور ابتلا یہ اللہ کے خاص بندوں کی ہوا کرتی ہے، گنہگاروں کی نہیں ہوتی، آزمائش اللہ کے خاص بندوں پہ آیا کرتی ہے، یہ تو اللہ کے خاص بندے اور اولیاء اللہ کا تحفہ ہے کہ آزمائش ان پہ آتی ہے، اسی لیے صبح سویرے ہر روز صبح کو بلا اور آزمائش اللہ کی اللہ تعالی سے یہ پوچھتی ہے یا اللہ میں کس طرف کو رخ کروں، کدھر چلوں؟ اللہ تعالی کہتے ہیں تو میرے چہیتے بندوں کی طرف چل، وہاں چل، دوسروں کی طرف نہ جا، وہ چہیتے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں اس بلا کے متعلق پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس سے میں ابھی اسے نجات نہیں دوں گا اور اس کی یہ پریشانی میں ابھی دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بار بار جو مجھے پکارتا ہے، رو رو کے گریہ اوزاری کر کے میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مناجات کرتا ہے، نمازوں میں لگا ہوا ہے، رات و دن مجھے پکارنے میں لگا ہے، اس کا یہ پکارنا مجھے بہت پسند ہے، اس لیے ابھی نہیں دور کروں گا، اور آخرت میں درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب ملتا چلا جا رہا ہے، اگر دور ہو گئی تو بس بیٹھ گیا گھر، مسجد میں بھی نہیں، نمازوں میں بھی نہیں، اللہ سے مانگنا بھی نہیں. اللہ جانتے ہیں دوستو، اسی سے یہ فلسفہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جو بھی حالات ہو بس میرا اور آپ کا موقف صرف یہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے، اگر آخری دم نکل گیا نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے، نکلے تو نکلے لیکن پکارتے پکارتے تو نکلے گا اللہ کو. ذرا دنوں تک تو گئے مولوی صاحب کے پاس، جی کچھ بتا دو بھائی، آیت الکرسی پڑھ لو، معوذتین پڑھ لو بھائی، ایسی دعا مانگ لو بھائی، اللہ والوں سے دعا کرا لو، صدقہ نکال دو. کہ جی کر لیا سب، پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، تو تم خدا بننا چاہتے ہو؟ ہم تو بندے ہیں، بندے، بندگی کی شان یہ ہے اپنی بندگی اللہ کے سامنے پیش کرو، اور جتنا ہم بندگی اللہ کے سامنے پیش کریں گے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے جائیں گے. اب وہ حالات کب ہٹے، وہ بیماری کب ہٹے، وہ جن جادو کب بھاگے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہمارا اپنا کام ہے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، کھٹکھٹاتے رہیں، کھٹکھٹاتے رہیں. اسی لیے جہاں دعا اور تعویذات کی بات آتی ہے، تعویذات رقیہ وغیرہ کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھو، تب تو کوئی دعا اور آیت قرآنی لکھ کر گلے میں ڈالی جا سکتی ہے، اور اپنے حضرت کا ملفوظ ایمان تازہ کر دے. حضرت والا نے سعود افریقہ میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، سبحان اللہ، یہ گلوں میں پندے سے بندے کیا ڈالے پھرتے ہو، صحابہ اپنے گلوں میں، گردنوں میں تلواریں لٹکاتے تھے تو یہ تاگے اور دھاگے لٹکتے نہیں پھرتے تھے ان کے گلوں میں. بہت عجیب بات ہے یہ. ہاں حضرت نے فرمائی تھی سعود افریقہ میں، صحابہ کرام اپنے گلوں میں تلواریں لٹکانے والے تھے تو پھر یہ تعویذ گنڈوں کے لٹکانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جائز تو ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا، مگر اتنا بتا دوں جو بنیادی مقصد ہے کہ قرآن سے کوئی آیت ہونی چاہیے یا کوئی دعا ہونی چاہیے، اور ایرے غیرے نتو خیرے کے جو ادھر ادھر کے بہت سارے اناپ شناپ پتہ نہیں کیا کیا لکھے ہوئے چیزیں ہیں، ان کو گردن میں ایک سیکنڈ کے لیے نہ ڈالے، بس دو مسئلہ ہو، اپنے اللہ کو پکارے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے، پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑے. خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں، ہمارا کام تو بھائی دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یہ کام نہیں کہ وہاں دیکھیں ہم کے جواب کب مل رہا ہے، جب ملے گا مل جائے گا. بندگی، ایک اللہ والے کو آسمانوں سے یہ آواز آئی کہ تیری عبادت ہماری بارگاہ میں قبول نہیں، وہ اللہ والے تھے، اللہ سے مخاطب ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا اللہ اگر آپ قبول کریں تو نہ قبول کریں تو میرے پاس کوئی دوسرا در ہے ہی نہیں کہ میں آپ کے در کے چھوڑ کر جاؤں کسی دوسرے در پر. آواز آئی کہ تمہاری ساری عبادات آج تک کی اور آئندہ کی سب بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہیں. تو ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہٹ جائے؟ کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. فرمایا کہ ضربے کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا, گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا. اور کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی سزا لگائے جا. ہم بندے ہیں, ہمارا اپنا ایک کام ہے اور وہ یہ ہے در اے اللہ تیرے ہی در کو پکڑنا ہے, جانا نہیں ہے کسی اور در پر, اس لیے کہ مسئلہ کسی اور در سے حل ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھنا جب کسی دوسرے کے در پر جائیں گے اور مسئلہ حل ہوتا دکھے گا اور نظر کا بکرا بھی چڑھا دیا اور مرغا بھی چڑھا دیا اور لڑکیاں ہو رہی تھی اب لڑکا ملا, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے, ڈھیل ہے, یہ انتہائی خطرناک اللہ کی سزا ہے جو اللہ اپنے دشمنوں کو دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو ان کی سرکشی میں یمدہم فی طغیانہم یعمہون. میرے اور آپ کے پیارے نبی آہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری ہے, آسمانوں سے آئی ہے, اللہ کے پاس سے آئی ہے, سبحان اللہ. ارشاد فرمایا مومن کی مثال ان کھیتیوں کی طرح ہے جن کو ہوائیں کبھی تو ہلا کے ادھر ڈالتی ہے اور کبھی ہلا کے ادھر ڈالتی ہے, سیدھی کھڑی نہیں رہتی, کبھی ادھر کبھی سیدھی ہو گئی, پھر کبھی ادھر گری, ایسے کبھی ادھر گرایا. اور منافق کی مثال, فرمایا کہ منافق کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ وہ جو سیدھا کھڑا رہتا ہے اور اچانک بیک وقت آتی ہے شدید طوفانی ہوا اور اسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے. اللہ والے اہل ایمان جو ہوتے ہیں کبھی حالات تھوڑے آئے ادھر, کبھی حالات آئے ادھر, اور اس طرح ان کے گناہ مٹائے جاتے رہتے ہیں, ان سے گناہ ختم کیے جاتے رہتے ہیں اور اللہ اپنے ہاں درجات بڑھاتے رہتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال البلاء بالمؤمن فی نفسی و مالہ و ولدی حتی یلق اللہ وما علیہ خطیہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آزمائش کبھی مال میں, کبھی جان میں, کبھی اولاد میں مومن کو پیش آتی ہی رہتی ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ ماں علیہ خطیہ, اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا, پاک صاف شفاف یہاں سے جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوء یجزا بہ, جو کوئی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی, صحابہ کانپ اٹھے, لرز گئے, صدیق اکبر کانپ اٹھے اور گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ جو کچھ ہم نے کر رکھا ہے اس کی سزا ضرور ملے گی. فرمایا اے ابو بکر بات یوں نہیں, اہل ایمان کو جو کچھ ان کی خطائیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہیں دنیا میں ان کے اوپر چھوٹی موٹی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو پاک و صاف ہو کے دنیا سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مضمون دل میں ڈالا. دوستو احقر عرض یہ کرنا چاہتا ہے کہ بلائیں, پریشانیاں, تکالیف سب کے اوپر آتی ہیں, اولیاء اللہ پر بھی آتی ہے, لیکن ذرا غور سے سنیں, اولیاء اللہ پر جتنی بلائیں آ جاتی ہیں وہ ان کے درجے قرب کو بڑھاتی کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ آیا میرے محبوب کی طرف سے آیا, اللہ کی طرف سے آیا, میرا اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی, میں سر سے پیر تک اپنے اللہ کا ہوں, یہ آنکھ, کان, بدن, ناک, کمر, پیر, ہاتھ, یہ سارے اللہ تعالی کی دی ہوئی امانت ہے. اسی لیے ایک شخص سے کوئی گئے عیادت کے لیے، ان کا پیر خدا کی راہ میں چلا گیا تھا، انہوں نے جو ان کی عیادت کرنی چاہیے تو وہ خفا ہو گئے، کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، یہ تو سارا بدن اللہ کا ہے، ابھی صرف ایک ہی اتنا سا حصہ گیا ہے، میں تمنا میں ہوں کہ باقی سارا بدن کب میرا جائے گا، اللہ کب لے لیں گے، کب قبول کر لیں گے، عیادت نہ کرو تو میرے لیے بہت بڑا خوشی کا سامان ہے کہ کم از کم پہلے ہی میرا ایک عضو بارگاہ الہی میں پہنچ چکا ہے، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہوتی ہی ایمان کی باتیں میرے دوستو، اہل ایمان کی شان تو اللہ والے سمجھتے ہیں، جو کچھ آیا میرے اللہ کی طرف سے اور وہ اللہ مالک بھی حاکم بھی ہے تو مجھے کیا چوں چرا کا حق، اور حکیم بھی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، جب بیمار کرنا، جب صحت دینا، جب مالدار بنانا، جب فقیر رکھنا، جب ایسا کرنا، جب اس حالت میں رکھنا، اللہ جانتے ہیں بندے کے لیے کب حکمت ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے اسی مضمون کو بڑے عقلی منطقی انداز سے بیان کیا، فرمایا بندے پر جو بھی حالت آئے ضرور اس میں بندے ہی کا فائدہ ہے، اللہ کا نہیں، ضرور بندے ہی کا فائدہ ہے، اللہ کا نہیں۔ کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے پر کوئی حالت ڈال کر، یا تو یہ شکل ہو سکتی ہے کہ 100% اللہ کا نفع ہو، بندے کا کچھ بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ اس سے پاک ہے کہ بندے پر کسی مصیبت کو ڈال کے نفع اٹھائیں۔ چلو 50% تو 50% سے بھی پاک ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت ڈال کے اپنا نفع اٹھائیں۔ اللہ کی شان تو عالی بلند و برتر، ساری کائنات اگر اللہ کو نہ ماننے والی بن جائے اور کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنا بال برابر بھی فرق نہیں آتا، تو ہمارے اوپر کچھ ڈال کے اللہ تعالیٰ نفع نہیں اٹھاتے، خالص نقصان ہی نقصان ہو، نہ اللہ کا نفع نہ بندے کا، یہ محال۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ اب بات آ کے وہی اخیری رک گئی کہ ضرور جتنا بھی نفع ہے بندے ہی کا ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، وہ پوری زندگی یوں چلتے ہیں، اس طرح سے چلتے ہیں وہ پوری زندگی، اور جب اس طرح چلتے ہیں تو وہ حالات ان کے مقام قرب کو بڑھاتے ہیں، نہ تو شکوا شکایت کرتے، نہ جگہ جگہ کہتے پھرتے کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میرے دوستو اور بھائیو، زیادہ لوگوں کو اپنی بیماری، اپنے حالات کہتے پھرنا ایک تو ہے کہ کسی خاص سے بتانا تاکہ ہمدردی اور کچھ نصیحت اور کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، وہ بتا دے، کوئی مشورہ دے دے، کوئی ڈاکٹر کے بارے میں بتا دے، اور ایک یہ ہے کہ جس کو دیکھو تو ہر جگہ کہتا پھر رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مجھے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، گویا اللہ، یہ ایک روایت میں موجود ہے مضمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے اوپر ایک حالت ڈالی تھی اور تو میری ہر جگہ شکایت کرتا پھر رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے محبوب کی طرف سے آنے والی کسی حالت کے اوپر نہ عملاً نہ قولاً نہ عقیدتاً کسی بھی طرح سے ہمیں شاکی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو تعویذ گنڈوں والوں کے پاس ناجائز حرام جگہوں میں جاتے ہیں، یہ عقیدے کے اعتبار سے گویا ہم شاکی ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا، ورنہ غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے؟ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کسی غیر اللہ میں بھی ایک ادنا درجے کی کوئی طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ غیر اللہ کچھ کر سکے، تو پھر کیسے دل میں خیال بھی آ جائے؟ اور یہ جو گنہگار ہوتے ہیں، حضرت مولانا نے اس وقت فرمایا تھا، مولانا اسلم صاحب نے، کہ ان پر کہ جب ذرا کچھ مصیبت آئی تو یہ ہر جگہ شکوہ شکایت اور پریشان، نہ نماز کے رہے، نہ روزے کے رہے، اور پریشانیوں میں پھنس گئے، نیندیں اڑ گئی۔ یہ دلیل ہے کہ سمجھ لو کہ جو کچھ آیا تمہارے اوپر، یہ دراصل ان گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور چیک کرو، بہن کی میراث تو نہیں دبا رکھی ہے؟ لوگوں کے قرضے اور سود پر تو نہیں چل رہے؟ جناب قرض ادا کر دو، کیا کہتے ہیں؟ یو نو مولانا، بزنس از ویری کوائٹ، یو نو ہاؤ اٹ از، دا کنڈیشن از ویری بیڈ۔ دیکھ، آپ کو پتا ہے بزنس بہت ڈھیلی چل رہی ہے، حالات بہت نازک ہیں، اور جناب کا بینک میں اچھا خاصا پیسہ موجود ہے، یہ ہے جب اللہ کا خوف نہ رہے. ورنہ میرے بھائیو اگر آج رات کو یہ سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گیا, منو مٹی کے نیچے جا کر ہزار تمنائیں کرنا, کہیں کہ کاش وہ جو میرے وہاں بینک میں پیسے پڑے ہیں وہ فلاں قرض دار کو دے دیے جائیں. یشکو الی ربہ الوحدہ, جو مدیون ہے وہ اپنے اللہ سے وحدت کی شکایت کرتا ہے, دنیا سے جانے کے بعد تنہا ہونے رہ جانے کی شکایت کرتا ہے, اسے آگے جانے نہیں دیا جاتا جب تک تو اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. جی بعض صحابہ نے باقاعدہ خواب میں آ کر متعلقین سے کہا بھائی جاؤ فلاں فلاں چیز فلاں کی ہے اس کو ادا کر دو. چنانچہ وہ گئے اور گھر پر جا کے دیکھا بھی نہیں, وہ چیز اسی جگہ اسی طرح رکھی تھی, وہ ادا کر دی. پھر خواب آیا کہ ہاں جزاک اللہ تم نے بہت اچھا کر دیا. میرے دوستو مجدد تھانوی فرماتے ہیں کہ قرض سے اور کفر سے ایک ساتھ جمع کر کے پناہ مانگی گئی ہے. کئی لوگ بیٹھے پریشان ہو رہے ہوں گے, ہم نے تو اس کو نہیں سمجھا تھا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے, فی نفسی ہی گناہ نہیں, لیکن جب ٹال مٹول ہو ٹال مٹول کہ خامخواہ نہیں دے رہے ہیں, اپنی بزنس بڑھاتے جا رہے ہیں, ایک دکان سے دو, دو سے چار, چار سے آٹھ, آٹھ سے سولہ, سولہ سے اتنی برانچ, یہ تو سخت قسم کا خدا کا عذاب ہے. اللہ کے بندو ہم سب غور کریں, میں بھی اور آپ بھی, جب اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دے دی کہ آپ کسی کا قرض ادا کر سکتے ہیں, کیا ضرورت ہے نفلی حج کرنے کی, کیا ضرورت ہے نفلی قربانی کرنے کی, کیا ضرورت ہے نفلی صدقات دینے کی, کیا ضرورت ہے نفلی جگہوں میں خرچ کرنے کی, پہلے وہ ادا کرو پھر جتنا بچے اللہ کے لیے اس میں خوب مزے کے ساتھ زندگی گزارو. اسی لیے عقل نے طلبا سے بات کہی, ساؤتھ افریقہ میں ہمارے یہاں سب تقریباً تاجر ہوتے ہیں, سب کا مزاج تجارت کا ہے, چاہے جو بھی عالم ہو غیر عالم, تقریباً سب اپنی اپنی کسی نہ کسی طرح کی تجارت میں لگے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا بھائی تجارت اگر تمہارے پاس ایک ہزار رین ہے اس سے شروع کرو, بارہ سو بنے ماشاءاللہ, بارہ سو سے دو ہزار, دو ہزار سے چار, بساط اور حیثیت سے بڑھ کر جمپ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک حدود اور اپنی لیمٹ میں رہو, بس اس طرح چلنا ہے, پھر دیکھو اللہ کی تائید کیسے آتی ہے. آج لوگ ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, کاروبار تو خوب بڑھایا لیکن قرض کے بوجھ میں کیسے دبے ہوئے ہیں. میرے دوستو بھائیو ذرا کسی عالم سے جا کے پوچھو تو اس قرض کی کیا حیثیت, یہ کتنا سخت معاملہ ہے, قرض کا معاملہ کتنا سخت ہے. جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی اللہ کی راہ میں لڑتے 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 شہید ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کیا فرمایا, الدین قال علی جبریل آنفا, قرض پھر بھی معاف نہیں ہوگا, ابھی آ کے حضرت جبرائیل مجھے بتا کے گئے ہیں. حضرت جبرائیل آ کے ابھی بتا کے گئے کہ قرض پھر بھی معاف نہیں ہوگا. یہ باتوں سے باتیں نکلی میرے دوستو. جی یہ ہے اللہ والوں کے پاس رہ کر جینا بھی آتا ہے کہ کیسے جینا چاہیے, جی اور مرنا, اور پھر سے کیا ہوتا ہے, پھر ٹینشن شروع ہوتا ہے. بڑھا تو بہت لیا لیکن چاروں طرف سے قرضوں کے بوجھ میں ایسے دب گئے کہ اب رات کی نیند بھی اڑ گئی. ایسے میں نے خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہماری ساؤتھ افریقہ میں دکان, اسی دکان کے برابر میں ایک ہوٹل چلتا تھا. ہوٹل 500,000 رین اس نے کہا مجھ کو کہ میں نے اس پر خرچ کیا. اب برانچ ایک برانچ یہاں ایک یہاں ایک یہاں, وہ چلتی نہیں تھی, نہیں چلتی تھی. اچھا ایک دو مہینے نہیں چلا, دو چار مہینے نہیں چلا, ڈاؤن ہوتا گیا ہوتا گیا, بزنس بیٹھتی گئی بیٹھتی گئی, یہاں تک کہ اتنی بیٹھی کہ جو کرایہ دار یعنی جو مالک تھا اس کو وہ کرایہ بھی نہیں بھر سکتا تھا. وہ مالک ایک دن آیا اور دکان پر تالا لگا دیا, ساری دکان ختم. آ جاؤ پہلے میرے اتنے مہینوں کا کرایہ دے دو, اس کے بعد آپ جو ہے میں آپ کو دکان واپس کرتا ہوں. تو مجھے فون پر بتایا کہ مفتی صاحب 500,000 رین میرے ختم ہو گئے اور یوں کو مجھے رات کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے, اور جناب بیٹھے ہیں دوسری ایک برانچ کھولے ہوئے کہیں اور بیٹھے ہیں دوسری جگہ. کیا نکلا حاصل ان برانچوں کا میرے دوستو؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا مذہب اسلام دیا ہے میرے بھائیوں کہ کوئی برانچ زندگی کی اور کوئی شعبہ زندگی کا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہو. فرق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, تلاوت کر لی, سورہ یاسین شریف ذکر و تسبیح پڑھ لی, ہو گئی بات. نہیں ہو گئی بات, نہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہدایہ کی چار جلدیں، ایک جلد صرف لکھی گئی عبادات پر، تین جلدیں تین ولیم، وہ عبادات کے علاوہ ہی ساری زندگی کے اوپر ہے، تو کیا ہے اس میں میرے دوستو؟ اس لیے اللہ والوں کے پاس رہ کر مرنا اور جینا سیکھا جاتا ہے کہ کیسے مرنا ہے اور کیسے جینا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت فرماتے ہیں اسی کو کہ کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر، یہی دو حالتیں ہیں، اللہ کو پاتا ہے انسان۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبودیت پہ یا رب یہ ہے تیرا قول کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبودیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا بکا گئے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا بکا گئے، کبھی آگ سرد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا۔ دل میں یاد کرنا، ایک آدمی دکان پہ کھڑا ہے، تاجر ہے اور دکان پہ کھڑا ہے، دھوکہ نہیں دوں گا کیوں، منع ہے، یہ ہے دل میں اللہ کی یاد، کسی کو جھوٹ بول کر کوئی سامان نہیں بیچوں گا کیوں، منع ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو جھوٹی قسم کھا کھا کر اپنا سودا سلب بیچتا ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے اور رحمت سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجدوں میں ہے، میرے دوستو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صرف مسجدوں میں دین نہیں، پوری زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم پر دین موجود ہے۔ آج کل کے جوان شوہر بھی جب ان کی شادی ہوتی ہے اور الگ مکان ملتا ہے تو ایک عام ان کا مزاج ہے کہ جیسے چاہے رہیں، کیوں، کوئی غیر محرم تو نہیں ہے، کوئی تو ہے نہیں، یہاں ہم شوہر اور بیوی ہیں، جس طرح چاہیں رہیں۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تمہارے ساتھ وہ ذات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرما رہے ہیں، تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو تم سے کبھی جدا نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے علماء نے لکھا، خلوت میں بھی ستر کا چھپانا فرض ہے۔ مولوی صاحب یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ جی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جب بیوی سے ملیں تو بقدر ضرورت کھولنا، جب استنجا کریں تو بقدر ضرورت کھولنا، جب غسل کریں تو بقدر ضرورت کھولنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین صرف مسجدوں تک نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم پر دین موجود ہے۔ دونوں بالکل مرد عورت ننگے بدن ہو کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ گدھوں کی طرح سے ملنا ہے، گدھوں کی طرح سے، جی منع کیا گیا، قدم قدم پر ہدایات موجود۔ میں کبھی دل میں سوچتا ہوں قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا میرے محبوب میں تمہیں کیا فالٹ اور نقص نظر آ رہا تھا کہ تم نے اہل مغرب کی تہذیب کو اختیار کیا اور میرے محبوب کے طریقوں کو چھوڑا، کیا عیب دکھا تھا میرے نبی میں، کیا جواب دو گے؟ جی، اللہ نے ایسا نبی دیا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر چیز جامع اور حکمتوں کے اوپر مبنی، میرے دوستو، قدم قدم پر تعلیمات اور اتنی بے شمار حکمتیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم جو اس وقت شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند میں، انہوں نے پانچ جلدوں میں اس کی شرح کی ہے، رحمت اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ، اس کتاب کو جب پڑھا جاتا ہے نا درس میں تو طلبا یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کتاب کے درس میں تو بہشت کا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئے کہ پتہ ہی نہیں رہتا در و دیوار اور آگے پیچھے کا کہ کیا معاملات ہیں، بالکل محو ہو جاتے ہیں طلبا۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی پوری شریعت میں ہر ہر حکم میں کتنی مصلحتیں، کتنے فوائد اور کتنی بھلائیاں انسانوں کی چھپی ہوئی ہیں، اور گویا یہ ثابت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہ ہوتا تو یہی ایک اکیلی تنہا بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جامع شریعت ملی ہے، جی یہی ایک اکیلی بات آپ کے نبی ہونے کے لیے کافی تھی، کیونکہ دنیا میں کوئی پیش کر کے تو دکھاوے ایسا نظام، اور آج 1400 سال گزر چکے، اگر اسلام کی ایک حکم اور ایک بات کی توڑ کسی جدید ترقی اور سائنس سے ہوئی ہو، ہاں تائیدات تو خوب ہو رہی ہیں، اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا، لیکن تائیدات اتنی ہو رہی ہے کسی جدید وہ طب جدید اور حدیث پاک سنت نبوی اور جدید سائنس، اس کتاب میں لکھا کہ کوئی گزر رہا تھا بس اسٹینڈ یا ایئرپورٹ کا واقعہ ہے، وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آ گیا اور آ کے یہ پوچھا کہ یہ ایکسرسائز تمہیں کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسرسائز نہیں، یہ تو ہماری عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تمہارے مذہب میں یہ عبادت ہے؟ پھر اس نے کہا کہ دل کی، دماغ کی، جسم کی، سارے بدن کی ورزشیں تمہاری اس عبادت میں اکٹھی ہیں اور جمع ہیں، اور یہ لکھا کہ جو سجدہ کرتی ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں، اس نے لکھا کہ اگر عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں دوران خون چہرے کی طرف جا کر ان کے حسن میں کتنا اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیوٹی پارلر میں جانے کے بجائے لمبے لمبے سجدے شروع کر دیں گی، یہ باقاعدہ لکھا ہے، اور اگر کوئی معتدل انداز سے رہے، اعتدال سے کھانا کھائے، یہ لفظ اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ آج کل ہم اعتدال سے کھانا نہیں کھاتے، اگر اعتدال سے کھانا کھائے تو اسی مصنف نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں اتنی رکعتیں کیوں رکھی کہ وتر بھی، سنت بھی اور یہ بھی، کیوں؟ اس سے پہلے کھانا کھا کر اتنی رکعتیں پڑھ لینے کے بعد ایسی ایک مناسب ورزش ہو جاتی ہے کہ پھر کھانے کا بوجھ دل و دماغ و طبیعت پر نہیں رہتا، اور پھر لکھا بہت ساری باتیں ہیں، اس تفصیل میں کیا جاؤں کہ اسی لیے تراوی لمبی رکھی گئی، کیونکہ انسان بہت زیادہ دن کا بھوکا ہوتا ہے تو جب وہ کھاتا ہے تو زیادہ رکعتیں ہیں اس میں تاکہ وہ کھانے کا نظام پورا درست ہو جائے، حکمتیں اگر کبھی شیطان دل میں ڈالے، وسوسے آتے ہیں تو اس کا بنیادی علاج تو دوستو یہ ہے کہ اے شیطان، میں نے اپنی عقل پر ایمان نہیں، میں اپنی عقل پر ایمان نہیں لایا، ما آمنت بعقلی انما آمنت برسولی، میں اپنی عقل پر ایمان نہیں لایا، میں اپنے رسول پر ایمان لایا ہوں، میری عقل سے سمجھ میں آوے یا نہ آوے میں تو اپنے نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، یہ آسان راستہ ہے، ورنہ عقل کے راستے سے شیطان کے پاس بڑا علم ہے، دوسرے انبیاء کی جو شریعتیں تھی اس کا بھی علم ان کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس لیے وہ بہکاتا ہے بری طریقے سے، لیکن باتوں میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے توڑ میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو اتنی جامع شریعت اللہ کے نبی کو ملی ہے میرے دوستو، انہی ہونے کے باوجود یہ اللہ کے نبی کی کتنی کھلی ہوئی نبوت کی دلیل ہے، تو حضرت والا فرماتے ہیں کبھی زبان سے یاد کرو اور دکانوں میں کھڑے ہوئے ہو باتیں کر رہے ہو لیکن دل رکھو کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, عیب کے ساتھ سامان نہیں بیچنا, جو اصول شریعت کے اس پر عمل کرنا ہے. جی گھر میں ہیں, بیوی کچھ کہہ رہی ہے, برداشت کیے جا رہے ہیں, کیوں؟ دل میں اللہ ہے, پتا ہے کہ یہ سب اس سے اللہ کے ہاں قرب بڑھتا ہے. فرمایا کہ
یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت, کبھی ذکر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو, حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑنے سے پہلے یہ دل میں تھا کہ مسجد کے امام صاحبان, مفتی صاحبان اور مؤذن صاحبان اور مسجد کے خادم صرف یہی اللہ والے بن سکتے ہیں. تو کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ہم بھی اللہ والے بن سکتے ہیں. اللہ جلد اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے مجھے اللہ والا بنا دے. لیکن شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پتا چلا کہ ہر شخص اللہ والا بن سکتا ہے, اور چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہگار ہو, کتنا بھی بڑا گناہگار ہو, ریت کے ذرات جتنے گناہ کر لی ہوں, لیکن توبہ کی برکت سے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ خاتون بیچاری کچھ نفسیاتی ہیں, بڑے ڈانٹ کا میسج کیا, حالانکہ بیان بھی سنتی ہیں لیکن انسان نے غلطی ہو جاتی ہے, بڑا ڈانٹ کا میسج کیا کہ تمہارے سب بیانات کا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ والا ہوگا اللہ اس سے ہی پیار کریں گے, وہی جنت میں جائے گا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اب کیا جواب لکھوں؟ میں کوئی جواب ہی نہیں لکھا کیونکہ مجھے اتنا موبائل چلانا نہیں آتا. ایک دل و جان سے دعا کرتا ہوں اور ایک دو چیزیں لکھ لی بس. اب اتنا بڑا میسج کہاں سے لکھا جائے؟ لیکن بیان میں بتا دیا تاکہ محترمہ کے تک بات پہنچ جائے. حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کی بات بتائی, پیارے شیخ فرماتے تھے کہ کبھی گناہ ہو جائے نا تو بغیر توبہ کے نہیں رہنا. بار بار گناہ ہوتا ہے, بار بار توبہ کر لو. اور توبہ کی چار شرطیں, گناہ سے الگ ہونا, ندامت تاری ہونا, نمبر تین پکا ارادہ کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, نمبر چار جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دینا. اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, مضارے سے اللہ نازل فرما رہے. مضارے میں دو زمانہ پایا جانا لازم ہے, ایک حال اور ایک استقبال. یعنی کہ اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالی محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہگر توبہ کرتا رہے گا. اگر اللہ فرماتے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں تو بھی کافی ہے, لیکن محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے. تو یہ تو بات آسان ہو گئی نا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا گناہ چھوڑ دو, یہ بھی فرمایا کہ گناہ چھوڑنے سے کیا ہوگا اور کہاں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پھر صرف نہیں فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, میرے ولی بنو. پتا بھی بتا دیا کہ ولی کہاں سے بنو گے, وہ کونو مع صادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اور کتنا رہو؟ اللہ معلوم سر امتلا علیہ مفتی بغداد فرماتے ہیں کہ اے خالتوم لتکونو مثلہم, اتنا ساتھ رہو کہ ان کی رفتار, گفتار, کردار, تڑپتا ہوا دل, اشک بار آنکھیں, صبر, غصے پر کنٹرول, ماں باپ پر فدا, بیوی کی خطا کو معاف کرنا, غصے پر کنٹرول, غیبر پر کنٹرول, اور یہ سب کے سب اچھے اخلاق ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائیں. بس ایک تالاب میں مچھلیاں ہیں, برابر کے تالاب میں مچھلیاں نہیں ہیں, تقریر کرتے رہو مچھلیاں آئیں گی نہیں ادھر, بس بیچ میں راستہ بنا دو مچھلیاں خود ٹرانسفر ہو جائیں گی, کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ حضرت والا کے سارے مضامین ہیں. فرمایا مچھلیوں کو بیان نہیں کرنا پڑے گا, خود ٹرانسفر ہو جائیں گی. تو فرمایا کیسے؟ قریب اللہ تعالیٰ کے, اللہ والوں کے دل سے دل میں کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ قریب جلتے ہوئے دل کے تو اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. جو عشق کی خاصیت وہ آگ کی خاصیت, ایک سینہ بہ سینہ, ایک خانہ بہ خانہ. بہت برس پہلے میں نے دوستوں سے کہا کہ میرے پاس حضرت والا کا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہے, عجیب بیان ہے وہ, دل میں اتر جائے میں اللہ والا بن جاؤں گا, ہم سب اللہ والے بن جائیں گے. تو جب مجلس ختم ہو کر ختم ہوئی میں باہر نکلا, کئی برس پہلے کی بات ہے, تو دوست نے کہا مجھے موبائل دو, اپنے اندر ٹرانسفر کر دو موبائل میں. میں نے کہا مجھے بابا کے پاس جانا ہے, حضرت والوں کو میرے شرعی عذر کا پتا ہے, مجھے بابا کے پاس جانا ہے, اس لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ڈیڑھ گھنٹہ اور رکوں. کہا اس میں ڈیڑھ گھنٹے رکنے کی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا موبائل دو. میں نے کہا بھائی مجھے کب دو تو صحیح نا, پتا نہیں کیا کیا کیا, دو منٹ کے بعد کا, ایک منٹ کے بعد کا یہ موبائل واپس لے رہے. میں نے کہا پھر بیان کا وہ ٹرانسفر ہو گیا. میں نے یہ کیسے کہا, وہ بلو ٹوتھ یا ریڈ ٹیتھ پتا نہیں کیا ہے, اس سے جلدی ہو جاتا ہے یہ. تو چلتے چلتے میں نے کہا انہیں پیارے شیخ کے قدموں کے صدقے اللہ نے دل میں ڈالا کہ موبائل سے موبائل ڈیڑھ گھنٹے کا ڈیٹا ایک منٹ میں ٹرانسفر ہو جائے, تو اللہ والوں کے دل سے ڈیٹا ہمارے دل میں ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتا پھر؟ یہ تو مخلوق کی ٹیکنالوجی ہے, خالق کی ٹیکنالوجی کیسی ہوگی؟ تو یہی بات ہے. وہ حضرت والا کا جواب جو ابھی میں دے رہا ہوں, پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی صرف اللہ والے ہی تمہارے, تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوپی پہنے اور جو سر منڈا ہے اور جو ٹخنے سے کھلا ہوا کپڑا پہنے وہ تقویٰ سے رہے, بس وہی اللہ جنت میں جائیں گے, باقی کوئی نہیں جائے گا. ہمارے پیارے شیخ کا مضمون اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے دل میں اتار دے. کوئی بھی مایوس کو یہ سنائے گا اس کا اپنا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا. ارے بھائی مایوس کیوں ہوتے ہو؟ حضرت شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مادرزاد ولی لاکھوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور کئی مدتوں کے بعد بھیجتا ہے خدا ایسا مستانہ جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میخانہ. تو باقی سب یہ توبہ کے راستے جاتے ہیں, بس سچی توبہ. اب بار بار گناہ ہو رہا ہے, حضرت نے فرمایا دست لگے ہوئے اور بار بار دست لگے ہوئے, بار بار استنجا نہیں کرو گے, بار بار گناہوں کے دست لگے ہوئے, بار بار توبہ کر لیں گے. کسی نے حضرت مجدد سے پوچھا کہ حضرت استقامت تو بڑی مشکل چیز ہے, فرمایا باوضو رہنا کیسا ہے؟ کہ حضرت وضو ٹوٹ گیا کر لیا تو باوضو ہو گئے. فرمایا استقامت ٹوٹ گئی گناہ کر لیا توبہ کر لو پھر استقامت جڑ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں استقامت کا مطلب ہے معصوم ہو جائے گا؟ کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی, عصمت تو ہے ہی نہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, باقی کہاں سے معصوم ہو جائیں گے؟ تو اب حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو اب مجھے حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کا جملہ عرض کر رہا ہوں, فرمایا بھائی بار بار توبہ ٹوٹتی ہے, حضرت والا فرماتے ہیں بار بار توبہ ٹوٹتی ہے, بس ایک نصیحت کرتا ہوں توبہ کے بغیر نہیں رہنا, توبہ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھانا, بچوں کو بھی پیار نہیں کرنا, بیوی سے بھی محبت نہیں کرنا. پہلے دو رکعت پڑھ لو, موقع نہیں ہے تو دعا مانگ کر معافی مانگ لو. اب کھانے میں بھی مزہ, بچوں سے کھیلنے بھی مزہ, بیوی اور ماں باپ سے بات کرنے میں بھی مزہ بڑھ جائے گا. فرمایا کہ اگر کسی نالائق نے یہ عہد کر دیا ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں چھوڑوں گا, تو فرمایا کہ ان بیوقوفوں کو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں کہتا, صرف اتنا کہتا ہوں ایک عہد اور کر لوں کہ آج کے بعد گناہ بھی نہیں چھوڑنا ہے. اور یہ عہد کر لیا, اب آج کے بعد یہ عہد کرو کہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا, سو بار وہ روٹھیں سو بار منانا ہوگا. اب جملہ سنیے جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, بغیر توبہ کے نہ رہو. اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے, تائبین میں تو انشاءاللہ ضرور اٹھائے جاؤ گے. اب مایوسی کہاں رہی؟ وہ کاملین اللہ والوں میں اگر انٹری نہیں ہوئی تو تائبین میں تو انٹری ہو جائے گی. ان اللہ یحب التوابین, جن سے اللہ محبت فرمائیں گے دوزخ میں ڈال دیں گے. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے, پیارے کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے. باقی ایک دن ایسا آئے گا, حضرت نے فرمایا مایوس نہیں ہونا, لیکن ایک دن ایسا آئے گا بار بار توبہ کرنے سے, دو رکعت توبہ پڑھ کر سجدے گاہ کو آنسوؤں سے تر کرنے سے کیا ہوگا؟ شیطان بھی اٹھک بیٹھک کرے گا. عجیب صوفی ہے, ایک گناہ کرتا ہے دس نفل پڑھتا ہے, توبہ کے بغیر رہتا نہیں ہے. ہمارا بزنس تو لاس میں جا رہا ہے, اس سے مصیبت کو چھوڑو کسی اور کے پاس چلو. فرمایا شیطان خود انشاءاللہ پیچھا چھوڑ دے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو دیکھ لیا یا اللہ میری توبہ, ارے توبہ توبہ کیا ہو رہی ہے بھائی, یہ توبہ کہاں ہے؟ توبہ کی پہلی ہی شرط ہے گناہ سے الگ ہونا, اور یہ گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے. تو پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جب یہ توبہ ہم کریں گے تو ایک دن اللہ کو پیار آ جائے گا. کھولیں یا نہ کھولیں وہ در, اس پر وہ تیری کیوں نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. بس ایک دن انشاءاللہ دروازہ کھل جائے گا. جب ہم اپنے مہمان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں کھولتے, ہم اپنی آنکھیں پھر کھوپڑی پھر گردن پھر جسم باہر نہیں نکالتے. اچھا اپنا کھولو, تو اللہ تعالیٰ جب دروازہ کھولیں گے تھوڑا تھوڑا نہیں, اے میرے بندہ رو رہا ہے کدھر, ادھر آ جا بھائی. اب اتنا حضرت فرماتے ہیں رونے لگو کہ دل میں آواز آئے, اب نہ پہنچے ان کو تجھ سے کوئی غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. باپ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا اتنا روئے کہ بیمار ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائیں گے کہ میرا بندہ اور بندی روتے روتے بیمار ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک شرط بھی ہے, اللہ تعالیٰ جگہ بتا رہے ہیں کونوا مع الصادقین, وہاں رہو. میڈیا سے اللہ نہیں ملیں گے, میڈیا کے بیانات سے اللہ نہیں ملیں گے. سب سے پہلے میڈیا کے بیانات کو جب عورتیں دیکھیں گی, وہ کہاں سے رابعہ بصریہ بنیں گی؟ وہ تو ہیرو بن کر آتے ہیں. بوڑھے بھی ہوں گے تو کالا خضاب لگا کر, بالوں کے اندر اور چھوٹی چھوٹی داڑھی پر بھی خضاب لگا کر, پینٹ شرٹ ٹائی پہن کر پھر بیان آ کر کریں گے. اور ہم آپس میں کیا کہتے ہیں, اے ہوئے کیا بیان ہے, ایسے لوگوں کو چپ کرا دیتا ہے. او بھائی داڑھی ہے شرعی, تخنا کھلا ہوا ہے, جا کر اس کے ساتھ تین دن رہو, جماعت کی نماز بھی پڑھتا ہے. جو رہے انہوں نے بتایا دبئی کے اندر مجھے, تین دن رہے ایک وقت نماز نہیں پڑھی جماعت کی. اور یہ بھی بدھو ایسا کہ وہ جو میں نام لینا کہ ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا, اور یہ بدھو بھی ایسا دیکھ رہا ہے کہ نماز تک جماعت سے نہیں پڑھ رہا پھر بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ایسا بیوقوف کہ اس سے کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری داڑھی نہیں ہے, کپڑے دین کی بات کرتے ہو, اور ابھی حضرت مفتی امجد صاحب کا بیان نہیں لگا ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالی نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے محبوب کی نقل کیوں نہیں کی, یہودیوں کی نقل کی تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. تو یہ بدھو اس سے کہتا ہے کہ آپ کی داڑھی شرعی نہیں ہے, جو عورتیں آپ کو دیکھیں گی اس کا گناہ کس کے سر ڈلے گا, کیونکہ ماننے والے مانتے نہیں ہیں, اور ٹخنا آپ کا چھپا ہوا ہے, نمازیں آپ نہیں پڑھتے ہو. تو کہنے لگا یہاں بات نہ کروں, گھر پر آ کے بات کروں, یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے, دبئی کی بات بتا رہا ہوں. اسے گھر پہنچ گیا, اسے گھر پہنچ گیا اور باتیں کی, کہہ رہے بھائی دیکھو تمہاری سمجھ کم ہے, یہ ہائی لیول کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے. ارے کھانا کھاؤ, بریانی کھاؤ, فریج سے کباب نکالو, سموسے نکالو, پتہ نہیں کتنی چیزوں کے نام لے لیے, باقی یہ آپ کی لیول نہیں ہے. آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کے جی میں ہیں اور میں ڈبل پی ایچ ڈی میں ہوں. کے جی والا ڈبل پی ایچ ڈی کہیں ہوئے گا آپ, وہ بھائی اس کا جواب دو نا, نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. پھر لعنت بھیجی اور کہا یہ تو حال ہے, لیکن میڈیا پر آ رہا ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ سے وہاں انہوں نے بزنس شروع کیا اس آدمی نے, کہ آپ سر پہ ہاتھ پکڑ لیں گے کہ بھائی گلی میں کرکٹ کھیلتا تھا چڈی پہن کر, اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ان باتوں پر بات کرنے کی, لیکن افسوس عزت فرماتے دیے ہے کہ اللہ والوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشانیاں فرما دی. اتنا اللہ کو پیار ہے ان اللہ والوں پر کہ ان کے چلنے کا انداز بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض یہونا, میرے رحمان کے بندے جو ہے نا زمین پر عاجزی انکساری سے چلتے ہیں, ان کے بات کرنے کا اللہ نے انداز فرما دیا, ان کے اخلاق کا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کتنی نشانیوں, یہاں کتابیں رکھی ہیں, کتنی نشانیوں پر جو ہے وہ آدمی دیکھنا جائے گا, آدھی نشانیوں میں ہی خوش ہو جائے گا, ارے واہ بھائی واہ, آگے آ رہے میرے دوست, واہ بھائی واہ ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. یہ فل ان دا بلینکس بھی تو کریں بھائی, صرف آ جائیں قریب آ جائیں, کوئی ہل ہی نہیں رہا. حالانکہ سنت پر عمل ہو جائے گا, چاہے جگہ نہ بھی ہو تو بھی ایسا ہل جائیں گے, سنت پہ عمل ہو جائے گا, 100 شہید کا ثواب مل جائے گا ماشاء اللہ. جی جی شاباش, یہ جگہ ماشاء اللہ, واہ 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 واہ, بہت جگہ ہوگی ماشاء اللہ. ہمارے ذہن میں یہ بھرا ہوا ہے کہ اللہ والا وہ ہے جس سے کرامتیں ہمیں نظر آئیں. حالانکہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ مشکات کی شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ 1000 کرام, یہ کبھی اللہ والا سچا ہو تو ٹھیک, ورنہ کوئی چکر باز ہو کبھی بتائے گا؟ کبھی نہیں بتائے گا کہ 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا کی اتنی کرامتیں میں اگر لکھوں تو رجسٹر بھر جائیں, لیکن حضرت والا سختی فرمائی تھی یہ کبھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے کرامتوں کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ اللہ والا ہے. اور کیا کرامت ہے؟ ہاں ملتان کی مٹھائی آ گئی, اللہ والا ہے بھائی, اللہ والا ہے. فرمایا گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن, گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان کی ترک. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں روز آتے ہیں, ان کے والد صاحب جعلی کسی سے جڑے ہوئے ہیں, جعلی پیر صاحب سے, اب تک لاکھوں روپے لوٹ چکے ہیں تب بھی عقل نہیں آئی. اور ایسے لوگ اب اہل حق میں جڑتے ہیں نا, 1000 روپے بھی نہیں دیتے, یا پرانی کثر پوری کرنی ہے نا, اتنا جو لٹا دیا ہے وہ بچ تو جائے. قرآن پاک تک خرید کر لوگوں کو نہیں دیں گے کہ پہلے ہی لاکھوں لوٹا چکے ہیں, ابھی اور لوٹیں گے کیا؟ یہ نہیں شکر کرتے کہ اللہ نے اہل حق سے جوڑ دیا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ 80-90 برس پہلے فرماتے تھے, کہ جسے سچا شیخ شریعت اور سنت کی اتباع والا مل جائے اگر وہ ساری زندگی سجدے میں رہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جعلی آدمی کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا لوگ پٹائی کر کے جوتے مارنا شروع کر دیں گے یہ تیرا عمل کا ہے جو یہ تو بتا رہا ہے بات. وہ سارا دماغ کرامتوں میں لگا ہوا ہوگا. اب سنیے اس پیر صاحب کی بات. یہاں سے ایک شہر میں گئے مرید کی شادی میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لو بدو سبحان اللہ کہہ رہا ہے بڑا فوجی بنتا ہے. تو اب ایک شادی میں گئے وہاں ایک وقت نماز نہیں پڑھی. سنیے آگے. اور چمچہ گیریاں ہو رہی ہیں تیتر بٹیر کھلا رہے ہیں ایک نماز نہیں پڑھی. ٹخنا چھپا ہوا داڑھی کٹی ہوئی مونچھیں بڑی بڑی. اب سنیے آپ جب بارات آئی ہے اور فائرنگ اور تماشے اور ڈھول بازا شروع ہے پیر صاحب نے ناچنا شروع کر دیا مرید کی شادی میں. یہ پیر ہے. فرمایا نہیں یہ پیر ہے. پیر وہ ہے جو دلوں سے پیرا نکال دے. یعنی کہ اللہ جن باتوں سے ناراض ہے اس کی اصلاح کر دے. عمل کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. لیکن شیخ سے پوچھے کون غصہ مار پٹائی گالیاں. کل ایک جگہ بیان تھا کہ باپ بیٹے پر کیس بیٹا باپ پر کیس بھائی بھائی پر کیس. اے چھوڑو تم میرے بیٹے نہیں ہو. تو کس کا بیٹا ہے تو ہی بتا. اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے نالائق کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے. تو کس کا بیٹا ہے بھائی. پھر یہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے نہیں اللہ والے سے پوچھیں گے نہیں بس اپنا روب اور خودرائی اور اکڑ اور تکبر. پتا چلا بیٹی الگ رو رہی ہے بیٹا الگ رو رہا ہے. جھکنے کے لیے تیار نہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا مشورہ تک نہیں کرتے. جن کو پتا بھی ہے کہ یہ اللہ والا ہے یا اس کا غلام ہے کبھی نہیں پوچھیں گے. خودرائی اپنی اکڑ ہے. ہمارے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہونا وہ جاپان اسٹینڈرڈ ہے نا وہ جاپان اسٹینڈرڈ فلانے اسٹینڈ کا یہ نمبر یہ اسٹینڈ. اب اس کا وہ آپ انسائکلوپیڈیا نکالیں تو جے آئی ایس 4562 اس پہ اسپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے پوری. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. اولاد ہو بیوی ہمارا دماغ میں کمپیوٹر بھرا ہوا ہے 9:07 پر یہ ہونا چاہیے. بیوی ایسے ہو بیٹا ایسے ہو بیٹی ایسی ہو داماد ایسا ہو بہو ایسی ہو جو اس سے ہٹ کر ملا دے گالی دے تھپڑ. اللہ کے پاس ظالم لکھا جا رہا ہے. حالانکہ حضرت والا ایک کتاب خزان معرفت اور محبت کی آخری صفات میں لکھا ہے حدیث پاک جس میں پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا جو ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا حدیث پاک کا مفہوم ہے ہم میں سے نہیں ہے. اولاد بچارہ الگ رو رہا ہے. بس سب کو غیب کا علم ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. بس وہ غیب کا علم ہو تو ہی غلط ہے تو ہی غلط ہے تو ہی غلط ہے. بس غیب کا علم ہو گیا نا نعوذ باللہ اسی وقت دھڑ سے فیصلہ کر لیا. بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ہے شیخ ہمیں بتاؤ مفتی صاحب ہمیں بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند ہے بدلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا. کہاں تو ایک کے بجائے 70 مارنے والے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تو معاف کر دیا. اللہ کو ایسا رحم آیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا. قریب آ کے اللہ والوں کے محروم ہو جاتے ہیں. ایک حضرت کے خلیفہ تھے انعام الحق صاحب اسلام آباد میں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو مجھ سے کہتے تھے تم لوگ مزے میں ہو قریب رہتے ہو جب چاہ حضرت کے پاس چلے جائے جب کا دعا کرا لی جب وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں تم لوگ بڑے مزے میں ہو. تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن ہم نے حضرت سے سنا کہ قریب رہ کے بھی انسان محروم رہتا ہے. اصل تو اصلاح اور اتباع ہے. چاہے دور ہو یا قریب ہو جسم کہیں بھی ہو دل شیخ کے پاس جمع رکھو یعنی کہ اصلاح پابندی سے کراتے رہو. تو پھر ہنسنے لگے کہ بات ایسی ہی ہے میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. پھر انہوں نے ایک کہاوت سنائی مختصر سے ایک الفاظ سنایا نیڑے رہندن ترسن مروندن کہ جھیل کے پاس اتنے ڈوبے ہوئے ہیں پیاس سے مر رہے ہیں پانی نہیں پی رہے جھک نہیں رہے اکڑ کی وجہ سے نہیں پانی میرے منہ میں آگے ڈائریکٹ آئے ڈائریکٹ ہے اور کوئی پائپ لگا ہوا ہوتا کہ نیچے بھی اتر جائے پانی ہم نے نہیں جھکنا. فرمایا لو چل رہی ہے پیاس سے مر رہے ہیں جھک کے پانی نہیں لے رہے مر گئے. نیڑے رہندن ترسن مروندن پھر عجیب انداز سے فرمایا کہ دور سے آون بکڑے بھروندن کہ دور سے آتے ہیں پانی پیتے بھی ہیں اور لے کر جا کے دوسروں کی بھی پیاس بجھاتے ہیں. تو فرمایا اسی طرح لوگ اللہ والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن اکڑ جھکنے نہیں دیتی کبھی کسی کے پریشر میں کبھی کسی کے پریشر میں. اور پھر کم کیوں پوچھیں ہمیں پتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے. کبھی مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں لیں گے. ابھی کتنے مسئلے آئے بچوں کے بدتمیزیوں کے اور کیسے مفتی صاحب سے پوچھا وہ جواب میں یہاں نہیں دوں گا کیونکہ بچے جو سنیں گے تو پھر وہ ظاہری بات ہے شیر ہو جائیں گے. بھائی دروازہ وہاں کا نہیں کھل رہا کاشف وہاں کا. تو ہر بات میں الحمدللہ مفتی صاحب سے اللہ کے کرم سے مشورہ کیا تو قریب رہ کر بھی اب محروم رہ جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کے غلام کے جو قریبی خادم ہوتے ہیں اور خون کے رشتے ہوتے ہیں زیادہ تر محروم رہتے ہیں. ابھی پوچھتے ہیں, ارے ابھی تو ہے, ابھی کیا اس میں کیا پوچھنا ہے, میں نے تو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے یہ عمل کیا, آپ نے دیکھا, آگے کیا ہوا آپ کو کیا معلوم, پوچھتے کیوں نہیں ہو اپنے طریقے سے. خود ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھ رہے ہیں, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تزکیے کی فکر ہے, وہ اپنی اصلاح کرا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. اسی طرح موت آ جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا حق پر کام کر لیا, بڑے ہم اللہ والے بن گئے, سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, پتا چلا ایک ہی بات پر گردن پکڑی گئی کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا. ایسے ایسے لوگ آ کے بےچارے روتے ہیں کہ ہم ماں باپ کا کس طرح حق کریں کیا کریں. یہاں تک آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک آدمی 7 سال جیل میں گیا, اس کے بعد چھوٹا, پھر واردات کی, پھر جیل میں گیا. وہ یہاں اشرف المدارس کی اس مسجد میں 2013 میں آ کر اعتکاف میں بیٹھا, ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے تھک گیا تھا وارداتیں کرتے ہوئے. تو الحمدللہ حضرت والا کے اس غلام کا وہاں صبح سے مجلس ہوتی تھی اور روز کتابیں تقسیم ہوتی تھی اعتکاف کے زمانے میں. تجلیات جذب اس کو مل گئی, تجلیات جذب میں جو 100 قتل کا مجرم کا پڑا, ساری رات روتا رہا کہ اللہ ایسے پیارے ہیں کہ 100 قتل کے مجرم کو معاف کرتے ہیں. روایت بھی بخاری شریف کی, تو میں نے تو کوئی قتل بھی نہیں کیا تو کیا اللہ مجھے نہیں ملیں گے. وہ ایسا اللہ کو ستایا کہ اللہ نے اسے جس فرما دیا, سب گناہ چھوڑا, پتہ نہیں وہ حالات بہت لمبے چھوڑے ہیں. تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. 2013 کی بات, 2015 میں ہمارے دوست سامنے بیٹھے, ان سے آ کر ملا کہ میں 2 سال سے آ رہا ہوں, میں نے توبہ کر لی, میرے یہ یہ حالات ہیں. کہا میری ماں اتنی ظالم تھی کہ ایک بھائی گھر سے بھاگ گیا, دوسرے نے خودکشی کر لی, تیسرا تمہارے سامنے جو ڈاکو تھا پہلے, چوتھا نفسیاتی مریض ہو گیا, اور ایک بہن اور نفسیاتی مریض ہو گئی. اسی طرح اب ایک نوجوان روز آتا ہے, اس مجلس میں بھی ضرور ہوگا, کہ ابا اس کو کرسی بناتا تھا, یہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے آ جاؤ, رک جاؤ یہاں. اب وہ کانپ رہا ہے, پسینے رو رہا ہے, کون بیٹھ سکتا ہے ایسے, خود بیٹھ کر دکھاؤں. اور پھر اس جگہ رانوں پر اس جگہ ڈنڈوں سے مارتا تھا, اس کے بعد مرغا بنا کر پائپوں سے مارتا تھا. کیا روتے ہوئے کہا میرے ابا کے لیے میرے دل سے دعا نکلے گی, بد دعا نکلتی ہے. شیخ کیوں ٹیک لگاتا ہے, درد ہے کمر میں, تو سیدھا ٹیک کیوں لگا, شیطان اوور ٹیک کر لے گا, آپ بھی جلدی سے ٹھیک ہو گئے. وہ الحمدللہ نظریں گھومتی رہتی ہیں, ایسا نہیں ہے کدھر بچ کے جائے گا قاری صاحب. تو میں نے پھر حضرت والا کا مضمون سکھایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کے لیے کہ 3 بار فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اگرچہ وہ ظلم کریں لیکن انتقام لینا جائز نہیں ہے. لیکن نہ پوچھنے کی وجہ سے, عمل نہ کرنے کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اپنے خون کے لیے بھی انسان کے دل میں ذرا گنجائش نہیں ہوتی, بس میں صحیح ہوں. اب اسی میں نے تو شیطان کو مردود کیا تکبر کی وجہ سے. حضرت فرماتے ہیں شیطان بدماش نے جب دیکھا کہ تکبر اللہ سے دور کرتا ہے, کہ ارے بس اب ہتھیار مل گیا, اب بس قیامت تک کے مسلمانوں کو تکبر میں مارنا ہے. ابو جہل کیوں محروم ہوا غزوہ بدر میں, اسے پوچھا جا رہا ہے, اس کا دوست پوچھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, ادھر ادھر دیکھ کر کہا یار ہیں تو حق پر, ابے تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتا, کہ چودراہٹ ہے نا, مجھے نبوت کیوں نہیں ملی. مارا گیا, بچے 2 بچے گردن کاٹ رہے ہیں, اور گردن کاٹی جاتی تھی یہاں سے اوپر سے, تو یہ بدماش کہتا ہے یہاں سے گردن کاٹو سینے کے ساتھ سے, تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گردنیں پیش ہوں میری گردن اس پہ اوپر ہو. یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے, بس میں صحیح ہوں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ رائی برابر تکبر ہوگا, مکی کے سر کے برابر رائی برابر جنت میں نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی لیے اللہ والے اپنے متعلقین پر زیادہ زور دیتے ہیں تکبر سے اور عجوب سے بچنے کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. نبوت کے بعد کیا ہے بھائی, پتا چلا ہے کہ سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے, نبوت کے بعد کیا ہے؟ لے بھائی 3 لوگوں کو ہی پتا ہے نبوت کے بعد کیا ہے, صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت میرے پیارے شیخ دیتے تھے. اب جملہ سنیے آپ جو میرے دل کو اور ہم سب کے دل کو لرزانے والا ہے. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جھا نکلتا ہے. اور فرمایا ایک طویل عرصہ شیخ کے پاس حاضری دینے سے ایک طویل عرصہ خط و کتابت کے بعد پتا چلتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر جھا ہے، تکبر میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اور عجب میں دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی تعریف سے خوش ہو جاتا ہے کہ ایسا بیان ہوا، ارے بھائی اللہ کی عظمتیں تو دیکھ کہ میں نے ایسا بیان کر دیا، اللہ کی عظمت کے سامنے کیا ہے۔ ایک گھر میں میں تھا، دادا صاحب نے اس طرح اپنے پوتوں کو جھڑکا ہے کہ لرز گیا میں، یقین کریں آپ، وہ دادا صاحب میرے تو تعلق میں نہیں تھے، داداگیری دکھا رہے تھے، لیکن میں اب تک یاد کرتا ہوں، لرز گیا۔ بھائی چھوٹے بچوں کے لیے رحم نہیں ہے تمہارے دل میں، چھوٹے بچوں کو مار رہے ہو، اور یہ چھوٹے معصوم بچوں کی ادائیں، ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے بھائی؟ لیکن یہ اکڑ اور یہ دوسروں کو غصہ اور زیادتی وہی کرتا ہے جس کے دل میں تکبر ہے۔ جاؤ جاؤ اپنی شکل نہیں دکھانا، تو میرے لیے مر گئے، میں تیرے لیے مر گیا۔ کون سی حدیث پاک سے آپ نے ثابت کیا؟ کون سے قرآن پاک سے آپ نے ثابت کیا؟ آؤ اللہ والے کے پاس، تو اللہ والے قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کریں گے کہ چاہے 100 خطائیں ہو جائیں معاف کر دو، کیونکہ اپنی خطا بھی تو اللہ سے معاف کرانی ہے نا۔ یہ اصلاح اخلاق جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ بات حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی، کہ فرمایا صبر سے پہلے پہلے لکھا ہوا ہے صبر کے مضمون میں، کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے، پہلی دفعہ، حالانکہ کتاب 10 دفعہ پڑھ چکا ہوں یہ الحمدللہ اصلاح اخلاق، لیکن پہلی دفعہ بات سمجھ میں آئی کہ حدیث پاک ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے، صبر کرتے ہیں اسی وقت انتقام۔ یہ جو طبیعت جن کی ایسی یبوست والی اور تکبر اور اکڑ والی ہوتی ہے، یہ ان کے اولاد میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، بیٹیوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کیونکہ علاج نہیں کرا رہے۔ بھائی کلو بنی آدم خطاؤں میں بھی تو ہوں، سب ہیں ہم لوگ، جہاں کمزور دیکھا، بیوی دیکھا، اولاد دیکھا، کوئی بڑے بوڑھے بابا ہو گئے یا ہیں بابا کے پاس پیسہ زیادہ تو ٹھیک ہے، ماں کو رگڑ دیں گے، راچپ ہو جاؤ، ماں کو کیا معلوم دین میں کیا ہے۔ اب یہ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں والدین کو اف تک مت کہو، حضرت نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا کہ اگر بیٹا بدتمیز ہے اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرنا، اور گلے لگا کر رکھو، پیار شفقت دیتے رہو۔ فرمایا جہاں تم نے اپنے سے جدا کیا تو وہ کسی اور قہروں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ اب بتاؤ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات، اور یہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ شکل نہیں دکھانا، منوس ہے، لعنتی ہے، اب اس کے دل سے آہ آسمان پر نہیں جائے گی۔ اب بیوی کی پٹائی، گالیاں، شور، محلہ اکٹھا ہو رہا ہے، کیا ہے، داڑھی والے صاحب نے تہجد گزار بھی ہے، اتنی لمبی تسبیح پڑھتے ہیں جو آخر تک چلا جائے، اتنی لمبی تسبیح ہے، ہاں 10,000 پڑھتے ہیں، اسی کی تو خشکی چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ والوں سے محروم وہی رہتا ہے جس کی طلب سچی نہیں، ورنہ دھکے کھا کھا کے اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دریائے گاؤ ہوتا ہے، دریائے گاؤ جو ہے اس کے منہ میں ایک ہیرا ہوتا ہے، وہ دریا سے نکل کر اور ہیرا باہر رکھ لیتا ہے، اور دریائے گاؤ گھاس کھاتا کھاتا، سوسن ریحان کی گھاس کھاتا کھاتا آگے تک چلا جاتا ہے۔ وہ جو چیمپئن قسم کو شکاری ہوتے ہیں وہ درخت پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ جلدی سے آتے ہیں، اس مٹکے میں کیچڑ ہوتا ہے، وہ ہیرے پر ڈال دیتے ہیں، پھر اوپر چڑھ گئے، وہ دریائے گاؤ آیا آیا آیا، ارے ہیرا کہاں ہے؟ اب پریشان، ادھر تلاش کر رہا ہے، ادھر تلاش کر رہا ہے، درختوں کو ٹکریں مار رہا ہے، حتیٰ کہ کیچڑ میں ہیرے تک پہنچ گیا، کھڑا ہو گیا کہ اس کے نیچے کہاں سے ہیرا ہوگا، میں نے کہیں اور رکھا ہے، بھول گیا، تو کیچڑ ہے، محروم ہو کے چلا گیا، ٹکریں لگا لگا کر دیواروں سے، درختوں سے واپس چلا گیا، شکاری اترا وہاں سے، تاجر اترا، وہ ہیرا لیا اور بھاگ گیا۔ تو فرمایا اللہ والوں کے دل میں نسبت کا ہیرا ہے، اب اللہ وہاں میں پہنچا بھی دیتے ہیں، ہم قریب آتے ہیں، ارے اس کی دو آنکھیں، اپن کی بھی دو آنکھیں، اس کے پیٹ میں پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے، ہمارے پیٹ میں بھی یہی بھرا ہوا ہے، تو فرق کیا ہے؟ یہ فرق دل کا ہے، جسم چاہے کتنے بھی تگڑے ہو جائیں لیکن دل میں اگر مولا ہے تو اللہ والا ہے، ورنہ ایسے ہی گھن چکر اور چکر باز ہے۔ ایک دفعہ جس کو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مزہ دے دے مفتی صاحب سے پوچھنے کا اور شیخ سے پوچھنے کا، ایک بار اللہ جسے مزہ عطا فرمائے اتباع کے ساتھ، پھر اس کا دماغ کہیں لگے گا ہی نہیں، ہر بات شیخ سے پوچھو، ہر بات مفتی صاحب سے پوچھو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلا جائے گا، ورنہ اپنی اکڑ سے خود ہی مسئلے آئے۔ صاحب میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے، اگر کتابوں سے سب کچھ بنتا تو 4 آسمانی کتابوں کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی 200 سال کے بعد سب اللہ کے پاس چلے گئے، اب یہ قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے، علماء ربانی آتے رہیں گے، مفتی صاحبان آتے رہیں گے۔ ہمارے سر سے تو حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے، تو تو اپنے سر کا بوجھ مفتی صاحب اور شیخ پر ڈال دینا، تو آزاد ہو جانا بھائی، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اور خود رائی سے اللہ ملتے نہیں، تو پیارے شیخ فرماتے ہیں یہ حضرت والا ایک کتاب ہے قرآن پاک کی روشنی میں دینی خدام کے غموں کی تسلی، کہ کوئی غم وغیرہ آئے تو بہت زیادہ پریشان ہو جانا کہ عبادت وغیرہ چھوڑ دے ملتوی کر دے، فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ ابھی ہیرے کے پاس پہنچ گیا لیکن بدگمانی کیچڑ کی کر کے چلا گیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دریا گاؤ تو جانور ہے، اگر وہ اپنے موتی سے غافل ہو گیا تو اس پر کوئی الزام نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، لیکن جس عقل مند کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ اللہ والوں کو پہچان لیتا ہے، ان کے جسم کے آب و غل میں نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ کا موتی چھپا ہوا ہے، ان کے سر پر اللہ کی دوستی کا تاج ہے جو نظر نہیں آتا، ان کی روح اس تاج کو اپنے اندر چھپائے ہوئی ہے. کیا جملہ ہے، ماشاءاللہ کہنا تو ہماری عادت ہی نہیں بھائی. ان کی روح اس تاج کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے، ان کی گفتگو میں ان کے نور باطن اور اللہ تعالی کی دوستی کی خوشبو ہوتی ہے. جو اللہ سارے عالم کے گلستان کو اور پھولوں کو خوشبو دیتا ہے تو خالق خوشبو گلستان کائنات. حضرت کے ایک ایک جملہ پڑھو آسمان کی عطا ہے. فرمایا کہ جو اللہ سارے عالم کے گلستان کو اور پھولوں کو خوشبو دیتا ہے تو خالق خوشبو گلستان کائنات جس کے دل میں ہوگا اس کی زبان اور الفاظ میں اللہ تعالی کی خوشبو کیوں نہ ہوگی. وہاں رومی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں ان کی مثال اس جانور کی سی ہے کہ اگر وہ موتی تلاش کرتا تو پا جاتا، اللہ والوں کے جسم کی مٹی میں اللہ کی دوستی کا موتی چھپا ہوا ہے، اگر بدگمانی نہ کرتا تو اس موتی کو پا جاتا. اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر نبوت کا موتی چھپا ہوا تھا لیکن ظالم شیطان کو نظر نہیں آیا، تکبر کر دیا. اسی طرح اللہ والوں سے بدگمانی شیطانی مرض ہے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ نہ سوچا کہ کس کا حکم ہے، خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. اللہ کا حکم تھا، بے چون و چرا مان لینا چاہیے تھا. شیخ کا حکم بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کو شریعت کے حکم میں اضافہ کرنے کا حق نہیں، مگر شیخ تربیت کے بارے میں جو کہہ دے اسے آنکھ بند کر کے من و عن تسلیم کر لو. اگر کوئی ایسا شیخ ہے جو فرض، واجب اور سنت موقع پر اعتراض کرتا ہے یا روکتا ہے تو یہ شیخ نہیں ہے، میخ ہے. شیخ شریعت کے اصولوں میں نصیحت کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ اللہ والوں کا جملہ جعلی لوگ چرا لیتے ہیں. اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو نصیحت کر رہے ہیں آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے جتنی بار پوچھنا ہے مفتی صاحب سے پوچھ لو. یہاں تک کہ حضرت مفتی عبد المنان صاحب دارالعلوم کے نائب مفتی ہیں، کسی بات پر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے شیخ کو یہ نعمت دی ہے کہ وہ مستحب کام سے بھی روک سکتا ہے. تھوڑا بڑھا دیں، مستحب کام سے بھی روک سکتا ہے. تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ جو اعتماد نہیں ہے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، حسن ظن نہیں ہے فائدہ ہی نہیں ہوگا. فرمایا فائدہ تو جب ہوگا جب اعتماد رکھو، اس سے پہلے جتنا چیکنگ کرنا ہے کر لو، جتنا سوال جواب پوچھنا ہے شیخ سے پوچھ لو، جتنا مفتی صاحبان اور مفتی اعظم سے اور بڑے دارالعلوم سے پوچھنا ہے پوچھ لو. جب بتا دیا کہ صحیح جگہ ہے اور بتا دیا کہ یہ حق پر ہے اور اس سے مناسبت بھی ہو جائے تو پھر عقل نہیں لڑانی. اسی لیے پیارے شیخ جو فرماتے تھے میں دکانداری نہیں لگاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں آنے سے پہلے 10 جگہ پوچھ لو اور 10 سوالات بھی پوچھ لو، اس کے بعد سوال جواب نہیں ہے. پھر فرمایا کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا، جب تک جتنی انکوائری کرنا ہے کر لو، جب نکاح ہو گیا تو شیخ کے شوہر کے سارے حقوق پر عمل کرنا پڑے گا، پھر یہ انہیں کو پھر فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے کہ بدگمانی کی وجہ سے وہ عمل ہی نہیں کرتا. فرمایا صاحب نسبت ہونے کی دوسری علامت یہ بھی ہے کہ اس کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ کرنا اس کو دشوار ہو جاتا ہے، گناہوں میں اسے موت نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں حیات محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ خالق حیات ہے. جب حیات خالق حیات پر فدا ہوتی ہے تو بے شمار حیات اس کے حیات پر برستی ہے اور اس کی برکت سے سارے عالم کو حیات ملتی ہے. ایسی حیات سازی بھی کرتی ہے، مردہ دلوں کو اس کی برکت سے زندگی ملتی ہے. فرمایا کہ حضرت کا شعر ہے کہ زندگی پر بہار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی خدا پر نثار کر کے تو دیکھو، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ اے ظالم، تو نے تو گراؤنڈ فلور کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، تو نے پیشاب پخانے کے مقامات پر اپنے ایمان بیچا ہوا ہے۔ اے پخانے کے کیڑوں، تم کیا جانو کہ خوشبو گلستان گل کیا چیز ہے؟ اس خال کے گل پر فدا ہو کر تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی بہار دیتا ہے۔ اب میں حضرت فرماتے، اب میں اصل مضمون کی تشریح بیان کرتا ہوں جس میں صوفیوں، سالکین اور اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کے لیے عظیم الشان علوم چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد نعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں، لقد میں لام تاکید کا، قد تاکید کا، نعلم، ہمیں سارا علم ہے کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے، یضیق صدرک بما یقولون، جو کفار آپ کو پاگل، جادوگر اور کاہن کہہ رہے ہیں یہ سارے ظالم ہیں، آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، اس غم سے تنگ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا لوازم بشریت سے مقام نبوت بھی مستثنی نہیں ہے۔ سید الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خالق، جس نے آپ کو کار نبوت تفویض کیا اور آپ کو پیغمبرانہ ذمہ داریاں دیں، یونانی